हाँ जी
ये आई थिंक ऑन है, मैं फिर से भेज दूंगा। अरे फीडबैक आ रहा है। जी ऑन है रिकॉर्डिंग।
कल्प में जो ईमान का नक्श है वो मजबूत नहीं होगा तो इज इट इट्स पॉसिबल दैट इट्स वाइप्ड आउट। और वो जो वो एक्सप्रेशन जो है वो वी विल नेवर फेस इन ड्यूरिंग आवर लाइफ। तो क्वेश्चन ये था कि हाउ कैन वी फाइंड आउट नाउ कि व्हाट हैपेंस एट दैट टाइम, तो रास्ता का कि उस वक्त यानी what is the closest experience we can get right now which actually give us that rehearsal for that time ke sukrat ke waqt kya hoga agar hum bazaahir apni ibadat mein itna chale aur andar se wahi cheez ho ki jaise hi wo sukrat ka waqt aaya we go back to the nil to koi uska koi
देखिए पैमाना तो उसका तकरीबन यही है, जैसे मेरी समझ में तो यही बात आती है कि नमाज उसका बहुत अहम वो है, यानी उसको जानने का अपने दिल की हालत को जानने का बेहतरीन वसीला नमाज है। क्योंकि हमारे अंदर अगर मारिफ या खुदाई चीज़ें नक्श नहीं हुई हैं तो वो नमाज में भी इंसान का नफ्स वही फ्लोटिंग हालत में रहता है। और दूसरा ये कि खुदा ख़ुद साल में एक मरतबा दो मरतबा इंसान को ऐसी मुश्किल में डालता है कि जिसकी वजह से इंसान को अपनी हालत का सही मानों में अंदाज़ा हो जाता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल बीमारी है, कोई परेशानी आ गई, माली परेशानी आ गई, घर की परेशानी आ गई, तो उसमें इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि जब दुनियावी परेशानी मेरे सामने पूरे तरीके से जैसे कहते हैं मुंह फाड़े खड़ी होती है उस वक्त मैं खुदा को कितना याद कर पाता हूँ और उस वक्त मैं ईमान की बुनियाद पर कितनी ज़िंदगी बसर कर पाता हूँ। यानी उससे हमें इस बात का पता चल जाता है कि इवेंट्स हमको ड्राइव कर रहे हैं या हमारा ईमान हमें कंट्रोल कर रहा है। ये मुसीबत परेशानी यानी कि इसीलिए जो मैंने आपको वो आयत सुनाई भी थी ना सूरह तौबा की कि हम साल में एक मरतबा या दो मरतबा तुम्हारे ऊपर मुश्किल मुसीबत डालते हैं, तो वो इसी तरीके के जो वाकयात होते हैं वो इंसान को सही मानों में अपने नफ्स की हालत से आगाह कर देते हैं।
और
जी यानी कि परेशानियाँ हैं और इसी वजह से परेशानियाँ या इब्तला और इम्तिहान जो है ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि इस इब्तला और इम्तिहान के ज़रिए से दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि इंसान को अपनी हकीकत का पता चल जाता है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, और दूसरा ये कि इब्तला और इम्तिहान को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करने से आपकी हकीकी मानों में तरक्की होती है। तो इसी वजह से यानी कि कोई भी अक्लमंद इंसान इस ज़िंदगी में बज़ाहिर पुरसकून और स्टैटिक लाइफ पसंद नहीं करता, क्योंकि उस ज़िंदगी में इंसान तरक्की नहीं करता बिल्कुल भी। यानी बस एक गुजर रहे हैं, दिन रात गुजर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उसमें इंसान की कोई तरक्की नहीं होती। जी यानी इस ज़िंदगी में वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं और जिसको कुरान करीम ने भी बार बार एक बात कही कि जो हालत हिजरत और जिहाद में, इस ज़िंदगी में मुजाहिदाना अगर लाइफ नहीं गुजरती है तो इंसान खसारे में। और इसी वजह से यानी कि जो भी इंसान मोमिन होता है तो खुदा उसके लिए ना ऑटोमेटिक सिस्टम इस लाइफ का ऐसा है कि उसके लिए ख़ुद ब खुद मुश्किलात पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। यानी ईमान पर कायम रहना आसान नहीं होता, احکامات الہی کی تعمیل کرتے رہنا انسان کے لیے آسان نہیں ہے. تو یعنی خود بخود وہ جہاد اور ہجرت والی فضا بن جاتی ہے, اور اس کو ہم جتنا مینٹین کرتے رہیں گے, یعنی اس پہ جتنی استقامت دکھاتے رہیں گے, اتنا اوپر جاتے جائیں گے. اور اگر اس کو چھوڑ کے فرار کریں گے, بھاگ جائیں گے, تو ظاہر ہے کہ پھر نیچے کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. تو بیسیکلی یہ زندگی جو ہے نا وہ وہی ہے, ہجرت اور جہاد. ہجرت یعنی غیر از خدا کی جانب سے دوری, اور خدا کے رستے میں مسلسل جد و جہد. یہ دو چیزیں اس لائف کا مین, مطلب مین فیچرز ہیں. اور جس زندگی میں یہ دو اصول نہیں پائے جاتے, تو وہ زندگی زیادہ کارآمد نہیں ہے. مطلب ہمیں نہیں پتہ, جیسے کہ بعض اوقات علماء ایک بات کہتے ہیں کہ یعنی ہم لوگوں کے لیے سب سے زیادہ بڑی جو پرابلم آف لائف ہے وہ جنت اور جہنم ہے, کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ کھانے پینے والی جنت میں پہنچ جائیں, آرام سے سکون سے لیٹنے والی بستر کم خواب والی جنت میں پہنچ جائیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کی نظر میں یا اولیاء کی نظر میں یہ پرابلم آف لائف نہ ہو, اور یہ کوئی اتنی بڑی چیز بھی نہ ہو. سکتا ہے کہ خدا زیادہ تر بندوں کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو اس جگہ تک لے جائے کہ وہ اس منیمم لیول والی جنت میں چلے جائیں. لیکن لائف بیسیکلی اس چیز کے لیے بنائی نہیں گئی ہے کہ انسان جو ہیں یہاں سے اٹھیں. یعنی کہ وہی چیز ہے نا کہ یعنی فار ایگزامپل کہ اگر آپ ایک کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ خریدیں جو انتہائی قیمتی ہو, اور پوری زندگی اس پر گیم کھیل کے گزار دیں, تو ٹھیک ہے, آپ کہیں استعمال تو ہو رہا ہے نا, اور اس میں بھی انٹیلیجنس ہے, اور اس میں بھی یہ ہے اور وہ ہے, پرو کے سب کچھ ہے. لیکن آخر میں بھی کہے گا کہ بھائی یہ چیز اس مقصد کے لیے بنائی نہیں گئی تھی. تو یعنی کہ جو انسان کا مقصد خلقت ہے, اور جہاں تک بہرحال انسانیت کو پہنچنا ہے, ہم پہنچیں یا نہ پہنچیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جہاں تک انسانیت کو پہنچنا ہے وہ علم اسماء, یعنی خدائی حقیقتوں کا عالم ہونا, اور خدا کی اجازت سے ان حقیقتوں میں تصرف کرنا. کہ جیسے ایک روایت میں جملہ ہے, جی قصر میں آ رہے ہیں جی, یعنی ایک جو آیت بڑی مشہور ہے, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, کہ قیامت کے دن تیرے رب کے عرش کو آٹھ نے اٹھایا ہوا ہوگا, آٹھ شخصیتوں نے, آٹھ ہستیوں نے. اور جن کے بارے میں روایات میں ہیں کہ وہ آٹھ میں سے چار اولین میں سے ہیں, چار آخرین میں سے ہیں. اولین میں سے جو چار ہیں وہ نوح, ابراہیم, موسیٰ اور عیسیٰ ہیں, اور جو آخرین میں سے چار ہیں وہ محمد, علی اور حسن اور حسین. تو عرش اٹھانے کا مطلب کیا ہے, اور ابھی اس وقت عرش کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ یعنی قیامت کے دن آٹھ نے اٹھایا ہوا ہوگا, اور ابھی کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ یعنی کہ ابھی ملائکہ مقربین ہیں جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے. عرش کون سا مقام ہے؟ جہاں سے پوری کائنات کا نظام کنٹرول ہوتا ہے. تو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ قیامت کے دن جو انسانیت کے کمال کا دن ہے, اور ایک آیت میں یہ جملہ موجود ہے کہ حاذا یومکم, یعنی سابقون الاولون اور مقربون کے حوالے سے جب قرآن میں بات ہو رہی ہے ان کے انجام کی آخرت میں, تو آ رہا ہے حاذا یومکم, یہ تمہارا دن ہے. بہت عجیب جملہ ہے, یعنی دس از یور ڈے. جو جنہوں نے سبقت کی, جو مقرب ہیں, جو جنہوں نے مقصد انسانیت کو پورا کیا, ہم تو بھاگ رہے ہیں نا اس سے, ڈر رہے ہیں, خوفزدہ ہیں, کانپ رہے ہیں, لیکن جنہوں نے مقصد انسانیت کو پورا کیا ہے, خدا کہہ رہا ہے حاذا یومکم, یہ تمہارا دن ہے. یعنی آج کے دن تم اس چیز کو دیکھو گے کہ جس کے تم اہل تھے, یا جو تمہارا کمال ہے. تو یعنی قیامت کا دن وہ ہے کہ جب پوری کائنات کا کنٹرول خدا کی طرف سے ملائکہ مقربین کے پاس سے انسانوں کے پاس شفٹ ہو جائے گا. یعنی انسانیت اس درجے تک ترقی کر چکی ہوگی اور اس کمال تک پہنچ چکی ہوگی کہ انسان عرش کو اٹھائیں گے, اس پورے نظام کو انسان اٹھائیں گے, صرف اس زندگی میں نہیں پوری کائنات. عرش جو پورا عرش کے انڈر میں جتنا پورا سسٹم ہے. یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ, کہ اس دن تیرے رب کے عرش کو آٹھ نے اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہوگا. یعنی آٹھ جو انسان کامل ہیں, باقی ان کے ساتھ ہیں جو حضرات. سورہ حقہ. تو بیسیکلی یعنی انسان کا مقصد یہ ہے, ٹھیک ہے اب ہم نے اپنا گول بنا لیا کہ کسی طریقے سے اس جنت تک پہنچ جائیں کہ بس لیٹے رہیں, مزے کرتے رہیں, کھاتے رہیں, پیتے رہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر ہم واقعاً اپنے انسانیت کی قدر کرتے ہیں, یعنی اپنے آپ کو انسان سمجھنے پر فخر کرتے ہیں کہ ہاں خدا نے مجھے انسان بنایا ہے اور واقعی انسان کچھ ہوتا ہے, انسان کی کوئی ہستی ہے, انسان کی کوئی حقیقت ہے, تو پھر ہمیں اس چیز پر ہرگز ہرگز راضی نہیں ہونا چاہیے کہ جسے ہم کہیں کہ یعنی کہ جیسے تقریباً اگر آپ اہل سنت کے زیادہ تر ان کے مبلغین اور وائزین کا بیان سنیں تو آپ اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے کہ نہیں, یعنی کہ اس کے ٹیمپرری لذتوں کو چھوڑ دو اور انہی لذتوں کو پرماننٹلی اور ایٹرنلی حاصل کر لو. یعنی ان کے نزدیک زندگی کا مقصد تقریباً یہی ہے کہ یہاں یہ لذت چھوڑ دو, اس کو ترک کر دو تاکہ آخرت میں حور مل جائیں, قصور مل جائیں, میوے مل جائیں, کھانے مل جائیں, فلاں. یعنی کہ وہ کھانے پرماننٹ ہیں, ان کا مزہ ختم ہونے والا نہیں ہے, وہ کھانے خراب ہونے والے نہیں ہیں, مثال کے طور پر چھینے جانے والے نہیں ہیں, وہ لذت بستر کی اور کم خواب کی واپس ہونے والی نہیں ہے, یہاں ختم ہو جائے گی. تو یہاں ختم ہو جانے والی لذت پہ صبر کر لو تاکہ یہی لذت باقی رہنے والی شکل میں تمہیں وہاں مل جائے. لیکن اہل بیت علیہم السلام اور قرآن کریم کی جانب سے جو کچھ بتایا گیا ہے وہ اس سے بالکل برخلاف ہے, وہ اس سے بہت ہٹ کر ہے, بہت جداگانہ کنسیپٹ ہے زندگی کا. ٹھیک ہے, تو ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں پھر نماز کے آداب صلاۃ کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں آداب الصلاۃ پہ, ٹھیک ہے, ہم ارکان نماز پر نہیں آئے, ہم نماز کے واجبات پر اور نماز کے مستحبات یا جو چیزیں نماز کو باطل کرتی ہیں وہاں تک نہیں پہنچے, ابھی ہم آداب صلاۃ کی بات کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا آداب صلاۃ سے مطلب. آداب صلاۃ کا مطلب کیا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ نماز نماز بنے اور نماز قبول ہو. آداب صلاۃ حقیقتاً اس چیز کا نام. تو اس میں ہم نے کس امر کی بات کی؟ پہلے ہم نے گفتگو کی, یعنی شروع میں جب ہم خود پسندی اور خود بینی اور وہ ساری چیزیں جو ابتدائی آداب تھے, اور اس کے بعد پھر ہم نے خشیت اور خشوع کی بات کی, اس پر تفصیل سے گفتگو کی. پھر ہم نے اطمینان قلب پر بات کی, اور اطمینان قلب کا مطلب ہم نے یہ سمجھا کہ نماز جب تک ایسی حالت میں نہ ادا کی جائے کہ دل مضطرب نہ ہو, دلوں میں پریشانی نہ ہو, دلوں کے گرد جو پیغمبر اکرم کے جملوں کے مطابق شیاطین نہ چکر لگا رہے ہوں, اس وقت تک نماز کا اثر انسان کے قلب پر نہیں ہوتا. یعنی اضطراب کی اور پریشانی کی اور انگزائٹی کی اور الجھن کی حالت میں پڑھی جانے والی نماز کا اثر انسان کے قلب پر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور بیسیکلی اب ہم نماز, میرا خیال ہے کہ اب ہم اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں کہ نماز ایک وسیلہ ہے میرے نفس کی حقیقت کو تعمیر کرنے کے لیے اور بنانے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اب ہم اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں کہ کوئی بھی عبادت گول یا آبجیکٹیو نہیں ہے, بلکہ عبادت ایک مینز ہے, ایک ذریعہ ہے ایک گول اور آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کا. وہ آبجیکٹیو کیا ہے؟ اس آبجیکٹیو کے دو لیولز ہیں, بہت آسان زبان میں اگر آپ کہیں ایک مڈل لیول ہے ایک ٹاپ لیول ہے, جو میں نے وہ سلائیڈ میں بھی آپ کو دکھایا تھا کہ مڈل لیول کیا ہے, کہ عبادت انسان میں خدائی صفات پیدا کرنے کا سبب بنے اور خدائی صفات انسان کو اللہ تک پہنچانے کا سبب بنے. ٹھیک ہے؟ تو ہمارے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ دو لیولز پر ایگزسٹ کرتے ہیں. انٹرمیڈیٹ لیول کیا ہے؟ کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے, اپنے علم کے ذریعے سے خدائی صفات اپنے اندر پیدا کریں, الہی کوالٹیز ہمارے اندر نفس کے اندر آئیں. اور وہ کوالٹیز کیا کہ ہوں؟ وہ ہمیں خدا تک پہنچائیں اس حالت میں کہ خدا کے اور ہمارے درمیان محبت والی ملاقات ہو, نہ کہ ناراضگی والی ملاقات. کیونکہ خدا سے ملاقات ہر انسان کرے گا الٹیمیٹلی, لیکن کچھ انسان ایسے ہوں گے کہ جن کی ملاقات خدا کی محبت کے ساتھ ہوگی, کچھ انسان ایسے ہوں گے کہ جن کی ملاقات خدا کے غضب اور ناراضگی کے ساتھ ہوگی. تو ہمارے اندر وہ کوالٹیز پیدا ہو جائیں کہ جن کے ذریعے سے ہم خدا کی مہر و محبت کے ساتھ ملاقات کر سکیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ آبجیکٹیو ہے. تو اس لیے چاہے آپ نماز کی بات کریں, روزے کی بات کریں, حج کی بات کریں, کسی بھی عبادت کی بات کریں, اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارے نفس پر اس کا پازیٹیو امپیکٹ ڈیولپ ہو, یعنی ہمارے اندر اس کے ذریعے سے ایک خدائی صفات پیدا ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے یعنی خشوع ہو, اطمینان ہو. اور اب تیسری منزل پر بیان فرماتے ہیں کہ اخلاص, یعنی خالص ہونا. لیکن اخلاص کے حوالے سے جو گفتگو انہوں نے یہاں کی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. میں پہلے آپ لوگوں سے پوچھوں کہ اخلاص سے, یہ لفظ سب نے سنا ہوا ہے نا, اخلاص یعنی خالص ہونا, جی خلوص, چلیے ٹھیک, اس کا مطلب کیا ہے؟ خلوص یعنی کیا؟ جب ہم کہتے ہیں خالص ہونا مینس کہ امپیورٹیز کو دور کرنا, نہیں
پیور ہونا,
پیور ہونا, پیوریفیکیشن. لیکن کس چیز سے پیور ہونا؟ وہ کیا ہے؟
ہڈن ایجنڈا نہ ہو کوئی پیچھے,
یعنی عبادات میں. یہاں پر بنیادی طور سے جو بہت انٹرسٹنگ کنسیپٹ ہے یہ جو اس میں آداب و صلات میں آخوانی بیان فرماتے ہیں, یعنی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بیسیکلی جب انسان عبادت کو انجام دیتا ہے, اس عبادت میں ہماری کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے شیطان حصے دار بن جاتا ہے عبادت میں. اور اس چیز سے عبادت کو خالص کرنا کہ شیطان اس میں شریک نہ بن سکے. مطلب یہ بڑا انٹرسٹنگ اور بہت پریکٹیکل کنسیپٹ ہے یہ, اور اس کی تشریح ابھی ہم کرتے ہیں یعنی اس میں. ٹھیک ہے؟ یعنی اخلاص کس چیز سے؟ کہ آپ عبادت کی شکل میں ایک چیز جنریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ ایک بیج بو رہے ہیں, ایک پودا اگا رہے ہیں, ایک پروڈکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں, اس کی ڈیولپمنٹ میں شیطان شریک کار بن جاتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے گھس کے. اور وہی وہ آپ سب کی بات پھر اس میں شامل ہو جاتی ہے کہ پھر وہ غلاظت آ جاتی ہے, گندگی آ جاتی ہے, گناہ آ جاتے ہیں. یہ اصل امپیورٹی ہے جس کو یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اس چیز پر قائم رہنا, از عزائم امور و مشکلات دقائق است, کہ جس چیز کی اب ہم بات کر رہے ہیں یہ امور میں یعنی کاموں کے لحاظ سے بہت عظیم ہے اور بہت دقت طلب مشکل ہے. इस चीज़ को हासिल करना यह आसान नहीं है। वो क्या है? मुहाफिजत अस्त अज तसरुफात शैतानी, कि अपनी इबादत को और अपनी नमाज को शैतान के तसरुफ से महफूज रखना। तसरुफ समझते हैं ना, तसरुफ का मतलब कि उसमें उसे हक इख्तियार मिल जाए। नहीं, तसरुफ का मतलब ये होता है कि किसी चीज पर आपको इख्तियार का हक मिल जाए, यानी आप उसे इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, यानी जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप किसी के घर में गए और वहां पर जाके आपको पता है कि ये मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, ये मेरा करीबी है, तो आप अपने आप को बाइख्तियार समझते हैं कि फ्रिज खोलें और बोतल निकालें और एक गिलास पानी पी लें। ठीक है, तो ये जो आपके पास एक इख्तियार है कि आप ये काम कर सकें, ये तसर्रुफ है, यानी आपने उनके माल में तसर्रुफ किया, उसको यूज किया किसी दूसरे की चीज को। तो तसर्रुफ का मतलब ये है कि इबादत मेरा माल है लेकिन मेरी गफलत की वजह से उसको शैतान भी यूज करता है, कर सकता है, जो कि तैयार बैठा हुआ है, यानी जहां भी उसे मौका मिले वो इंसानों के माल में चोरी डाका राहजनी के लिए तैयार बैठा हुआ है। यानी जैसे ही हम उसको मौका देंगे वो फौरन घुस जाएगा और हमारी मिल्कियत में तसर्रुफ करेगा।
इबादत में कैसे?
जी, अभी इबादत में तो होता ही है, हम सबको पता है, जब हम सारे अपने बिजनेस का हिसाब कर रहे होते हैं और अपने दिन भर के उमूर का जायजा ले रहे होते हैं नमाज की हालत में, तो ये क्या है? तसर्रुफ है शैतान है, और क्या है?
इफ्तार का सोचा
हैं। अभी तो नहीं, शैतान पर हमने उधर काफी बात की थी ऑफर्स वाले दुरूस में ना, जिसमें हम हजरत आदम पे बात कर रहे थे। अभी आज भी थोड़ा बहुत तो मैं इंशाल्लाह इसकी तशरीह करूंगा, तसर्रुफात शैतानी की।
इस तरह से बात करते हैं, उस तरह से तो एक पिक्चर बन जाती है कि कोई एक ऐसी चीज है जो,
बट यानी इसको देखिए आसान अल्फाज में, इसको यूं समझिए, इसको आसान अल्फाज में यूं समझिए कि एक ऐसी एक्सटर्नल एजेंसी है, जो एक एक्सटर्नल कुव्वत तो नहीं कहना चाहिए उसे, लेकिन एक बैरूनी एक चीज़ है जो हर वक्त हमारे दिल में वसवसा करने की ताकत रखती है। ठीक है, दैट इट इज समथिंग दैट इज आउटसाइड अवर एग्जिस्टेंस, लेकिन उसको ये इख्तियार मिला हुआ है कि वो मेरे दिल में मुसलसल वसवसे फेंकता रहे। वसवसा समझते हैं ना, कभी ये ख्याल आ गया, कभी वो ख्याल आ गया, कभी वो ख्याल आ गया, और उसके बाद मजीद अगला स्टेप क्या होता है कि अगर मैंने उस वसवसे को कबूल कर लिया, मैंने कबूल कर लिया, तो फिर वो उसको एक्सप्लॉयट करना शुरू हो जाता है, फिर एक्सप्लॉयटेशन की एक पूरी साइकिल शुरू हो जाती है। ठीक है, इस एजेंसी का नाम शैतान है या शैतानत है।
तो मतलब कहने का ये कि जिससे आप खुदा से अटैच्ड हैं, कोई ऐसी चीज जो वसवसा डालेगी तो आप डिटैच कर जाएंगे खुदा के मैनिफेस्टेशन से,
या ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। यानी अगर मैंने वसवसे को कबूल कर लिया तो, और वो भी फौरन नहीं, यानी मैं कबूल करूंगा, भटकूंगा, तौबा को इस्तग़फ़ार को भूल जाऊंगा, गुमराही की हालत में एक अरसा गुजारूंगा, यहाँ तक कि खुदा की विलायत से बाहर चला जाऊंगा, तब शैतान वली बनेगा, तब शैतान सही मानों में टेक ओवर करता है ऐसे लोगों को, यानी कि जो विलायत खुदा के साए से बाहर निकल जाए। और ये एक दिन में नहीं होता है, यानी वसवसा उसने डाला, वसवसे को हमने कबूल किया, वसवसे के नतीजे में ख़ता और गुनाह मुर्तकिब हुए, गुनाह करने के बाद तौबा भूल गए, इस्तग़फ़ार नहीं किया। जैसे मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उसमें भी बताया था कि हज़रत आदम का की बुनियादी क्वालिटी क्या थी, कि जैसे ही अपनी ग़लती को महसूस किया فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی اعتراف کیا کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ آدمیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو آدمیت کے جامے سے بھی باہر نکل گئے، یہ نہ توبہ کی فکر کی، نہ استغفار کی فکر کی، نہ خدا سے معافی مانگی، اور ایک عرصہ اسی حالت میں گزارا، تب انسان خدا کی ولایت سے باہر نکلتا ہے اور شیطان اس کو ٹیک اوور کر لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مختصراً یہ ہے شیطان اور شیطنت کا جو نظام ہے۔ تو یہاں پھر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ چیز، یعنی حافظون علی الصلاۃ کی جب خدا نے بات کی، یا والذین ہم علی صلاتہم یحافظون کی بات کی، تو ان مقامات پر کہ یہ آیت تو آپ کے ذہن میں ہوگی نا کہ والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور یہ وہی ہے سورہ مؤمنون کی ہی آیتوں میں، کہ سورہ مؤمنون کی ابتدا یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خاشے ہیں، اور آخر بھی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو کس چیز سے حفاظت کرتے ہیں نمازوں کی؟ انہی شیطانی انفلوئنسز سے اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، کہ ابلیس یعنی جو شیطنت ہے وہ پورے طور سے حملہ آور ہوتی ہے انسان پر، سب سے زیادہ اپنی پوری قوت کے ساتھ کس حالت میں حملہ آور ہوتی ہے؟ حالت نماز میں۔ کیوں؟ کیوں بتائیں؟ کیوں؟ کیونکہ نماز کی حالت میں انسان خدا سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے عبادت نماز کو صلاۃ کہا گیا، یعنی وصال، خدا سے ملاپ، کہ یہ جو نماز کی عبادت ہے یہ در حقیقت خدا سے ملاپ اور ملاقات ہے۔ تو یہ چیز ابلیس کو، شیطان کو سب سے زیادہ ناگوار و بری لگتی ہے کہ بندہ اپنے رب سے کامیاب ملاقات نہ کرنے پائے، یعنی ایسی ملاقات نہ کرنے پائے کہ جس کے بعد اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کو سمیٹ کے واپس آئے، نہیں، اس کو خراب کرنا ہے مجھے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے خدا نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، نمازوں کی طرف متوجہ ہیں، ان کی سب سے اہم کوالٹی کیا ہے؟ کہ وہ اپنی نمازوں پر محافظ ہیں۔ کس چیز سے محافظ ہیں؟ کس چیز سے حفاظت کرتے ہیں؟ تصرفات شیطانی سے، ٹھیک ہے؟ شیطانی انفلوئنسز سے۔ وَتَفْصِيلِ اِجْمَال آست، اس اجمال کی یعنی جو ہم نے مختصراً ابھی بات کی، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اصحاب معرفت اور ارباب قلوب کے لیے واضح ہے کہ جیسے کہ بدن کے لیے غذا ہے جس کے ذریعے سے جسم اپنی غذائی ضروریات کو پوری کرتا ہے، اور وہ غذا جسم کی تربیت اور نمو اور نشو نما میں مدد دیتی ہے، اسی طریقے سے قلب کی اور روح کے لیے بھی ایک غذا ہے، اور وہ اس کی حالت کے مطابق ہے، اور اس غذا کے ذریعے سے ان کی تربیت ہوتی ہے اور معنوی ترقی اور باطنی عروج حاصل ہوتا ہے۔ تو وہ غذا جو ارواح کی نشو نما کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے وہ معارف الہیہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو صاحبان معرفت ہیں ان کے نظر سے یہ چیز پوشیدہ نہیں ہے، یا وہ اس چیز سے غافل نہیں ہے کہ غذا صرف بدن کی نہیں ہوتی، کہ جس طریقے سے بدن کو ایک مناسب اور بیلنسڈ غذا درکار ہے، کہ جس کے ذریعے سے بدن اپنی طاقت اور قوت کو حاصل کرتا ہے اور گرو کرتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی قلب اور روح کے لیے بھی غذا ہے، کہ جس غذا کو جذب کرنے کے بعد اس میں ترقی اور نشو نما پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ خدا کی طرف بلند ہوتا ہے، نفس خدا کی رستے پر آگے بڑھتا ہے، بلند ہوتا ہے. اور وہ غذا کیا ہے؟ وہ معارف الہیہ ہیں، حکمت ہے، عقل ہے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں، کہ یہ وہ غذا ہے. اچھا، اب مثال کے طور پر کہ جیسے جسم کی جو غذا ہے، اگر اس میں ایسے عناصر یا ایسے ایلیمنٹس شامل ہو جائیں کہ جو جسم کو نقصان پہنچانے کا سبب بنے، اگرچہ کہ بظاہر پرلذت ہوں، تو کیا وہ چیز، ایسی غذا کا کھایا جانا جسم کے لیے مفید ہوگا، فائدہ مند؟ یعنی جیسے مثال کے طور پر روغن، چکنائی، بہت زیادہ مرچ، بہت زیادہ مسالے، بظاہر پرلذت ہیں، لیکن جب ایک دفعہ یہ جسم میں اتر جائیں گے تو جسم کو نقصان پہنچائیں گے. اسی طریقے سے روحانی غذا کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی چٹپٹی مسالے کے طور پہ ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر غیبت، جیسے مثال کے طور پر چغلی، اس قسم کی چیزیں. اچھا، اور اس میں میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں کہ یہ غیبت، معاذ اللہ، انسان، ہم جیسے انسان بہت سارے مقامات پر بطور مرچ مسالے اپنے اس میں شامل کرتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، خامخواہ ایسی بات کریں گے کہ جس سے کسی کی برائی کا پہلو نکل آئے، اور اس انداز میں کریں گے کہ نہیں نہیں، میں ایسی تو کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں کسی کو کسی کی برائی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، مگر یہ اس طریقے سے، ٹھیک ہے، یہ بالکل وہی اضافی مرچ مسالے والی بات ہے کہ چاہے غیبت ہو، چاہے بہتان ہو، چاہے کسی مومن کی عزت کا خراب کرنا ہو، جو گناہ نے کبیرہ میں سے ہیں، بالکل سٹریٹ گناہ نے کبیرہ میں سے ہیں، ٹھیک. تو اسی طریقے سے انسان کی روحانی غذا میں بھی وہ چیزیں شامل ہو سکتی ہیں کہ جو قلب میں اترنے کے بعد پاکیزگی اور طہارت کے بدلے گندگی اور نجاست پیدا کر دیں، ٹھیک ہے، بظاہر. یعنی کہ بالکل اسی طریقے سے کہ ظاہری غذا میں ہم خوش ہیں، بڑے اچھے کھانے کھا رہے ہیں، بہت پرلذت کھانے، لیکن اس پرلذت کے پیچھے جسم تباہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں پتہ چلا کہ تھوڑے عرصے کے بعد معاذ اللہ السر میں مبتلا ہو گئے، کسی اور اس قسم کی ہارٹ ٹربل ہو گئی، اس قسم کی چیزیں ہو گئیں. تو اسی طریقے سے اگر انسان اس بات کی طرف متوجہ نہ ہو، اور یہ جسم سے کہیں زیادہ باریک ہے، یعنی جسم کی غذا کا کنٹرول کر لینا بہت آسان ہے، روح کی غذا کا کنٹرول کر لینا بہت زیادہ مشکل ہے، کہ ہم، یعنی جو چیز بھی ہمارے نفس میں اتر رہی ہے اس میں کوئی شیطانی اثر موجود نہ ہو. اس کو فرما رہے ہیں یہاں پر، یہ ہے اخلاص، اس چیز کو کہتے ہیں اخلاص. یعنی انسان اپنی روحانی غذا کو شیطانی اثرات سے خالص رکھے اور پاک رکھے، یہ اخلاص ہے. اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو ہم اپنے تئیں سمجھتے رہیں گے کہ ہم عابد ہیں، ہم زاہد ہیں، ہم خدا کے اطاعت گزار بندے ہیں، لیکن نہ ہم اپنے اندر کسی اچھائی کو محسوس کریں گے، نہ اپنے اندر کسی روحانی ترقی کو پائیں گے. اور الٹیمیٹلی وہی چیز ہے کہ جب موت کے وقت پہ آئیں گے، موت کے وقت تک پہنچیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا دامن خالی ہے، کچھ بھی نہیں حاصل کر پائے، ٹھیک ہے. تو یہاں یہ جس چیز کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہر یک ازیں غذا اگر از تصرف شیطان خالص باشد، کہ اگر شیطان کے تصرف سے خالی ہو، و با دست ولایت معابی رسول ختمی و ولی اللہ اعظم صلوات اللہ علیہما و آلہما فراہم آمدہ باشد، روح و قلب از آنف تغذی کنند و با کمال لائق انسانیت و معراج قرب الاللہ نائل شوند. یعنی اب دیکھیں یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس چیز کو، لیکن جتنا میری سمجھ میں بات آتی ہے یہ انڈینائیبل فیکٹ ہے. کون سا؟ کہ ہم جس عالم میں یا جس زندگی میں موجود ہیں بیسیکلی یہ ڈارک ورلڈ ہے. ڈارک ورلڈ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس پہ پردے پڑے ہوئے. اس زندگی میں رہنے والے باشندے حقیقت کا مشاہدہ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ حقیقت ان کی نظروں کے سامنے نہیں ہے، اسی لیے انسان اتنے دھوکے میں، اتنے فریب کا شکار ہیں، کوئی کہیں کدھر کدھر بھٹک رہے ہیں. اس تنگ و تاریک جگہ سے نکلنے کا واحد رستہ کہہ رہا ہوں، حبل اللہ. واحد رستہ. کوئی رستہ آپ کو کتنا ہی اٹریکٹیو اور اچھا کیوں نہ لگے، وہ آپ کو نجات نہیں دلائے گا اس کے علاوہ. اسی لیے میں کہہ رہا تھا مجھے نہیں پتا کہ آپ اس سے میری بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یعنی جو رستہ قرآن اور ولایت پیغمبر اور آل پیغمبر سے ہٹ کر ہے وہ نجات کا رستہ نہیں بن سکتا، آپ کو جتنا بھی اچھا کیوں نہ لگے. آپ کہیں مجھے اس میں اتنی عقل نظر آ رہی ہے اور اتنا شعور نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ سب صحیح ہے، لیکن نجات کا سبب نہیں بنے گا کبھی بھی. یعنی یہ میرا پرسنل بالکل پرفیکٹ بلیف ہے اس پر، اور جتنا میں غور کر کے سمجھ سکا ہوں اس بات کو، ٹھیک ہے. اور اس پیغام کو قرآن کریم نے بہت کلیئرلی ہمارے سامنے بیان کر دیا کہ جو میری وحی کی اتباع کرے گا وہ نجات یافتہ ہوگا، ٹھیک ہے. حضرت آدم کے واقعے میں ہی اس بات کو بڑے کلیئرلی بیان کیا گیا ہے کہ فمن تبع ہدایا، جو اتباع کرے گا میری ہدایت کی، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ رنج اور خوف سے نجات پائے گا، وہ اس تنگ و تاریک عالم سے کامیابی کے ساتھ نکلنے کے قابل ہوگا، ٹھیک ہے. تو وہ جو آپ والا پہلا سوال تھا اسی کے ساتھ دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ ہم جب تک حبل اللہ یعنی خدا کی بندگی اور اتباع رسول اور آل رسول کے دامن کو نہیں پکڑ لیتے، اس وقت تک یہ امکان بہت کم ہے کہ موت کے مرحلے سے کامیابی کے ساتھ گزر جائیں. یعنی ہمارے بس میں نہیں ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اس جگہ سے کامیابی کے ساتھ گزرے. اس رستے سے کون گزارے گا؟ قرآن اور معصوم. یعنی ہم نے اگر قرآن اور معصوم کا دامن تھام لیا، ان سے تمسک اختیار کر لیا، تو ان کی برکت سے انشاءاللہ اس مشکل ترین مرحلے سے گزر جائیں گے آسانی سے، ٹھیک ہے. باقی کوئی چیز نہیں. یعنی کہ میں اگر یہ سوچوں کہ میں اپنی عبادت کے بل بوتے پہ نکل جاؤں گا، معاذ اللہ. عبادت شاید ایک مقدمہ بنائے ولایت کے سائے میں جانے کا. جی
سوال ہے، جس سے ہم بات کرتے ہیں کہ جس ورلڈ میں ہم، جس ڈومین میں، ریلم میں ہم ہیں، اس میں کسی کے بھی آپ نے کہا پردے ہیں، مطلب ڈارک ہے، باہر نہیں دکھتا، اور اس کے بعد جب انسان جو ہے اس چیز پہ پہنچے گا جب اس کا انتقال ہو جائے، دین آل آف دا سڈن سارے
سارے نہیں لیکن یہ کہ حقیقت آشکار ہو جائے گی اپنے اپنے لیول کے مطابق. جی
تو جس طرح سے اگر ہم اس طرح کے چیزیں کریں کہ جو پہلے بیت اور اللہ سے قریب ملے ہیں، تو یہ مطلب ہماری زندگی، مطلب موت کے انتظار سے پہلے ہی وہ پردے ہٹنے لگے،
ٹھیک ہے. وہ آپ یاد کیجئے نا جو میں نے موت کی تعریف بیان کی تھی، مرگ اختیاری.
جی
کہ آپ ان شرائط کو پورا کر لیجئے، موت کے مرحلے کو انتقال سے پہلے بلا لیجئے.
جس سے ہمارے اہل
بیت جی موت کے مرحلے، موت کو انتقال سے پہلے بلا لیجئے. توفع ضروری تھوڑی کہ توفع پہ ہی موت آئے. اپنے آپ کو ترقی یافتہ کریں، یہاں توفع سے پہلے موت کو بلا لیں، پردے ہٹ جائیں.
جس
جس ڈومین میں ہم ہیں پھر وہ جو جی. ہے وہ پھر اس سے ہم باہر نکل چکے ہوں گے, مطلب فزیکلی ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں لیکن یہاں
باہر ٹوٹلی نہیں نکل چکے ہوں گے, لیکن آپ اس کی قید سے آزاد ہو چکے ہوں گے, یعنی یہاں کی تکلیف سے آزاد نہیں ہو چکے ہوں گے, قید سے آزاد ہو چکے ہوں گے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تکلیف کا مطلب یہ کہ اس ڈومین کی جو ذمہ داریاں ہیں اور اس ڈومین کے جو تقاضے ہیں وہ وقت انتقال تک باقی رہیں گے, لیکن جس نے مرگ اختیاری کو حاصل کر لیا وہ اس کی قید سے آزاد ہو جائے گا. یعنی اس دنیا کے جو مصائب ہیں, مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, پھر وہ کچھ نہیں کر سکتے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, پھر ان کے لیے نہ خوف ہے نہ رنج, سکون اطمینان. یا ایتہن نفس المطمئنہ, پھر وہ نفس نفس مطمئن ہے.
ایک سوال اور اس میں ہے جی, کہ جو لوگ پھر جو ایکسیڈنٹل موت ہوتی ہیں یا جو لوگ خوشی کر
جی,
تو وہ تو اپنے اس ٹائم سے پہلے مطلب تو وہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ
کون سے ٹائم سے پہلے,
مطلب جو ان کا ایک ٹائم مقرر ہے, کوئی آدمی خود سے وہ کرے یا کوئی ایکسیڈنٹل اس طرح کی موت ہو گئی کہ جو
خیر ایکسیڈنٹل کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب یہ وقت سے پہلے ہو گئی یا کیا ہو گئی, بہرحال خودکشی کو کہہ سکتے ہیں آپ
جی, جو کہ حرام ہے
جی.
تو اس میں اس سچویشن میں کیا مطلب کیا
خودکشی کا تو جیسا کہ بیان کیا گیا ہے وہ تو بہت خطرناک ہے. مطلب خودکشی کرنے والا یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ کو ایک بلیک ہول میں بند کر لیتا ہے. خودکشی از لائک جمپنگ ان ٹو اے بلیک ہول, کہ جس سے نکلنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے اس کے لیے, کیونکہ بیسیکلی لائف جو ہے نا وہ دو چیزوں پر ہی مشتمل ہے, کہ ہمارے سامنے زندگی میں جو کچھ بھی آتا ہے, جتنے بھی ایونٹس آتے ہیں, جو بھی ہمارے پورے لائف کی ہسٹری ہے, ہم ان سب کے نتیجے میں پازیٹو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرتے ہیں یا نگیٹو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اصل چیز بس یہ ہے. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کا مطلب یہ ہے کہ میں زندگی کو ایک مثبت ایکٹیویٹی کے طور پہ لے رہا ہوں, کہ جو میری زندگی گزر رہی ہے یہ مجھے بہتر بنا رہی ہے, یہ مجھے اچھے مقام کی طرف لے جا رہی ہے, میں اس کے ذریعے سے بہتر ہوتا جا رہا ہوں, خوشحالی کی طرف جا رہا ہوں یا بدبختی کی طرف جا رہا ہوں. یعنی ایک نگیٹیوزم ہے, یار یہ کیا زندگی ہے, کیا مصیبت ہے, خدا نے کہاں پھنسا دیا, کیا ہے, اور خدا تو کو سنتا ہی نہیں ہے ہماری, کوئی دعائی قبول نہیں ہوتی, یہ کیا ہے. یہ رفتہ 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 کر انسان کیا ہے, خدا سے دور ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نگیٹو ایٹیٹیوڈ از لائک اے بلیک ہول, اور یہ نگیٹو ایٹیٹیوڈ کی انتہا خودکشی ہے. ٹھیک ہے, یعنی انسان کے ذہن پر منفی تاثرات اتنے زیادہ غالب آ گئے کہ جس چیز کو وہ سب سے زیادہ چاہتا ہے اس کو ختم کرنے پہ تیار ہو گیا. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اٹ از لائک اے بلیک ہول,
کہ جس جو ہم
اجل جی جی
تو
ہاں تو انسان, یعنی کہ ایسا انسان کیا ہے کہ جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ والا ہے کہ جب اس کے وقت اجل آئے گا, وقت انتقال آئے گا, وہ خوشی خوشی رہے گا, یعنی کہ وہ مطمئن ہوگا, پرسکون ہوگا کہ میں نے اچھی زندگی گزاری اور اب میں اپنی ریئل لائف میں انٹر ہو رہا ہوں ایک خوشحال اور کامیاب انسان کے طور پہ. یعنی یہ ہونا چاہیے نا آخر میں, بھائی ہم نے یہاں پر ہم آئے تھے اپنا سامان اکٹھا کرنے, اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے, اکیڈمی میں ہم آئے تھے, میں نے یہاں کے ٹائم کو اچھے طریقے سے استعمال کیا, اپنے آپ کو بہترین ڈیولپ کیا, اب میں اپنی اٹرنل لائف میں خوشحال ہو کے جا رہا ہوں. یعنی ہم سب کو اس طریقے سے ہونا چاہیے, اور مومن کو اس جی مومن کو اس انداز سے آگے جانا چاہیے. لیکن آخر میں جو کافر ہے یا مشرک ہے, دیکھیں نا یہ اس کے ساتھ پرابلم ہے نا, کیونکہ اس کے سامنے کچھ نہیں ہے, تو وہ جیسے 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 اپنی زندگی کے اختتام تک پہنچتا ہے اس کی زندگی بلینک ہوتی چلی جاتی ہے. یا پھر وہی چیز ہے کہ جیسے خود آغا خمینی نے بات کہی کہ یہ تاثر پیدا ہونے لگتا ہے کہ مطلب زندگی کتنی بری چیز ہے, مجھ سے میری جوانی چھین لی, مجھ سے میرا سرمایہ چھین لیا, مجھے کمزور کر دیا, اینڈ سو آن, اس ٹائپ کی چیز. تو بہرحال یعنی کہ جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اگر روحانی غذا کو اس قابل ہونا ہے کہ اس کے وسیلے سے انسان اپنے کمال تک پہنچے, تو ضروری ہے کہ وہ غذا کہاں سے آ رہی ہو, راہ عصمت و ولایت سے آ رہی ہو. ٹھیک ہے, اور اسی چیز کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کے علاوہ کوئی رستہ ایسا نہیں ہے جو انسان کو کامیابی تک پہنچا سکے, کیونکہ معصوم کے بغیر جس رستے سے بھی آپ غذا لیں گے اس میں نجاست موجود ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی معصوم, قرآن معصوم ہے اور اہل بیت معصوم ہے, ان کے بغیر کسی بھی رستے سے روحانی غذا حاصل کر کے اسے ہم اپنے نفس میں ڈالیں گے اس میں شیطانی اثرات لازماً موجود ہوں گے, اور جب وہ چیز موجود ہوگی تو رفتہ رفتہ کیا ہوگا کہ نفس میں پلیدگی کے آثار نمایاں ہونے شروع ہو جائیں گے, نمودار ہونے لگیں گے.
اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اسپریچول راستے پہ جاتے ہیں جیسے مونکس ہیں یا اس طرح کے لوگ جو ڈیفرنٹ میں جاتے ہیں, تو وہ
دیکھیں اس میں نہیں, اس میں اہل بیت کے رستے پہ نہیں ہونا صرف فگریٹیولی نہیں ہے بلکہ ایکچولی ہے. ٹھیک ہے, یعنی مثال کے طور پر کہ جو کچھ جیسے قرآن کریم میں ہم بار بار ایک لفظ پڑھتے ہیں اولو الالباب, اور اولو الالباب یا صاحبان علم کے حوالے سے خدا نے ایک بڑی عجیب بات کی ہے کہ جو کچھ ہم نے قرآن میں نازل کیا ہے یہ ان کے لیے تذکر ہے, یعنی جس چیز کو وہ جانتے ہیں اس کی یاد دہانی ہے اور اس کو ایک بہتر طریقے سے اور ترقی یافتہ طریقے سے بیان کرنا ہے. یعنی جو بھی دیانتداری کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے وہ بھی وہی پہنچتا ہے جہاں قرآن اور اہل بیت پہنچانا چاہتے ہیں, اگرچہ کہ اس میں کچھ کمی بیشی رہتی ہے, لیکن بیسیکلی پرابلم یہ ہوتی ہے, یعنی زیادہ تر مسائل میں یا زیادہ تر مقامات پر پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جب بھی انسان علم کے رستے پر آگے جاتا ہے, جیسے آگے چل کے انہوں نے باقاعدہ نام لے کے بیان کیا ہے, نام لے کر چار گروہوں کو کہ یہ اپنے اپنے مطلب رستوں پر آگے چلتے چلے جاتے ہیں, لیکن ان کے نفس میں کچھ نہیں اضافہ ہو رہا ہوتا سوائے شیطان کے اثرات کے, سوائے شیطانی اثرات کے. اور وہ چار گروہ کون سے ہیں؟ وہ چار گروہ ہیں کہ سب سے پہلے اہل عرفان, یعنی جو اپنے آپ کو اہل عرفان کہتے ہیں, صاحبان معرفت کہتے ہیں. صاحبان معرفت اگر فقط اصطلاحات عرفانی تک رہ جائیں یا ان کی توجہات ان ٹرمینالوجیز تک محدود رہ جائیں تو وہ اس عرفانی مباحث کے ذریعے سے اپنے اندر شیطانی اثرات کے علاوہ اور کچھ نہیں بڑھا رہے ہوتے. اہل در بعض اہل عرفان اصطلاحی دیدیم اشخاصیرہ کے این اصطلاحات و غور در آہارا بزلالت منتہی نمودہ, یعنی کہ جتنی اصطلاحات عرفانی پر غور کرتے ہیں ان کی گمراہی بڑھتی جاتی ہے. گمراہی کس سینس میں, کس سینس میں گمراہی بڑھتی جاتی ہے بتائیے, یعنی اصطلاحات عرفانی میں غور کرنے سے گمراہی کیسے بڑھتی ہے؟
وہ سوچ رہے ہیں کہ اس طرف میں مگر ایکچول میں نہیں ہے،
اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے چاہے علم کسی بھی قسم کا ہو، اس علم کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو حقیقت سے قریب کرے، حقیقت سے قریب کرے، آپ کو خدا کی طرف لے جائے. لیکن وہ ان اصطلاحات پر فخر و غرور کر رہے ہیں کہ مجھے یہ چیز معلوم ہے، لوگوں کو نہیں پتا ہے، اور میں دیکھو لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہوں تو کیسی بات کرتا ہوں، کیسی گفتگو کرتا ہوں، کس طریقے سے بات بیان کرتا ہوں. تو جتنا جتنا وہ ان اصطلاحات میں اور اس عرفانی گفتگو میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں تو ہدایت نہیں بڑھتی، گمراہی بڑھتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک تصرفات شیطانی میں سے ایک قسم، اصطلاحات عرفانی میں بہت زیادہ مشغول رہنا اور ان پر فخر کرنا، ان چیزوں پر اور ان باتوں پر کہ میں یہ سب کچھ جانتا ہوں اور یہ باتیں کر سکتا ہوں. کہ موجب قوت انانیت و انیت آہا شدہ و دعوی ناشائستہ و شتحیات ناہنجار از آہا صادر شد. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہی اسی قسم کی باتیں کہ پھر انسان معاذ اللہ دوسروں پر فخر کرنے لگے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگے، اپنے آپ کو برتر خیال کرنے لگے کہ مجھے یہ سب کچھ آتا ہے، میں اس رستے کا مسافر ہوں. ٹھیک ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے، جیسے ہم شروع میں پڑھ کے آئے کہ اصل چیز کیا ہے، بندگی کو ترقی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، یعنی بندگی کی ترقی کا جو ایک بڑا اہم ترین اثر ہے انسان پر، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے بندوں کے لیے ماں جیسی محبت رکھتا ہے، نفرت نہیں کرتا، حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا، کسی کو اپنے سے پست نہیں سمجھتا. یعنی اس میں آپ تمام بزرگان کو دیکھیں، جیسے آیت اللہ بہجت کا بڑا بعض بڑے بہت مزے مزے کے واقعات ہیں، ان کے بیٹے بھی عالم ہیں، علی بہجت ان کا نام، وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن میرے والد نے مجھ سے کہا کہ تم ہو سکتا ہے کہ حجت الاسلام ہو، تم آیت اللہ ہو، تم فلاں مقام پر بیٹھنے کے قابل و لائق، لیکن تمہارا باپ جو ہے نا وہ صرف ایک طالب علم ہے. بہت مزیدار جملہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ لباس اور یہ امامہ اور یہ ابا اور یہ چیزیں اور لوگوں کا عزت دینا اور لوگوں کا جھک کے ہاتھ ملانا اور سلام کرنا، کہ ہو سکتا ہے تم اب کسی مقام کے اہل اپنے کو سمجھتے ہو کہ ہاں میں اس مسند پہ بیٹھنے کا اہل ہوں، میں اس حجت الاسلام اور آیت اللہ کے ٹائٹل کا اہل ہوں، لیکن میں صرف ایک طالب علم، میں اپنے آپ کو حجت الاسلام اور آیت اللہ اور یہ فلاں فلاں کچھ نہیں سمجھتا ہوں. کہ میں نے اپنی زندگی کس چیز کے رستے میں گزاری؟ طلب علم کے رستے میں گزاری، بس یہ میرا افتخار ہے، میرا فخر یہ کہ میں طالب علم ہوں، میں نے خدائی حقیقتوں کے علم کو حاصل کرنے میں اس کی طلب میں اپنی زندگی گزاری، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں. تو یہ اصل فرق ہے، یعنی کہ جو اہل عرفان کامیاب ہیں، ہدایت اور حق کی راہ پر ہیں، اور جن کے لیے عرفان گمراہی کے گڑھوں میں گرنے کا سبب بن گیا. ٹھیک ہے، ایک پہلے سب سے پہلے اس گروہ کی بات کرتے ہیں. دوسرا گروہ ارباب ریاضات و سلوک اشخاصی ہستند، کہ ریاضت و اشتغال آہاں بتصفیہ نفس قلوب آہارا منقدر تر و باطن آہارا ظلمانی تر نمود. اہل سلوک سمجھتے ہیں آپ؟ ہم یہ لفظ بھی کافی استعمال کرتے رہے، لیکن اہل سلوک کون ہیں؟ ارباب معرفت اور اہل سلوک میں کیا فرق ہے؟ جی، اہل سلوک یعنی جو بنیادی طور سے عمل میں انوالو ہیں، جیسے عمل ہے نا کہ نماز شب پڑھنا یا دن اور رات میں 51 رکعت نماز پڑھنا، فلاں عمل کرنا، فلاں چیز کرنا، یہ اس یعنی ٹرم کے پوائنٹ آف ویو سے یہ لوگ اہل سلوک ہیں. اور اصحاب معرفت کون سے ہیں کہ جو یعنی کہ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں معرفت کی یا عرفانی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں؟ تو ارباب سلوک یعنی کہ جو صاحبان عمل ہیں، ریاضت والے لوگ ہیں، دینی ایکسرسائز والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے کہ دعائیں بہت پڑھ رہے ہیں، نمازیں بہت پڑھ رہے ہیں، روزے بہت رکھ رہے ہیں، یہ ارباب ریاضت و اہل سلوک ہیں. لیکن ان میں سے بھی ایسے افراد کہ جن کے لیے ان کی ریاضتیں تصفیہ نفس کرنے کے بجائے ان کے باطن کو تاریک کرتی چلی جاتی ہیں. وہ کیسے؟ کہ وہ در حقیقت خدا کی طرف ہجرت نہیں کرتے، بلکہ خدا سے منہ موڑ کر اپنی میں کے بت کی طرف ہجرت کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ جتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ سب باتیں ہمارے لیے بہت زیادہ قابل غور ہیں، جس پر ہمیں ڈیلی کے لحاظ سے غور کرنا چاہیے کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، نتیجہ کیا برآمد ہو رہا ہے. تو یہ اس بات کا ہمیں اپنے آپ سے روزانہ سوال کرنا چاہیے کہ میں نے، مثال کے طور پر، میں نے قرآن کی دو آیتوں کو سمجھ لیا، ان دو آیتوں کا مطلب، اس کے معنی سمجھنے کے بعد مجھ میں کیا تبدیلی آئی، کیا ہونا چاہیے؟ چلیں آپ لوگ بتائیں کہ اگر مثال کے طور پر قرآن سمجھ میں آیا، کسی حدیث کا مطلب سمجھ میں آیا، جی سب سے پہلے تشکر، سب سے پہلے شکر کہ اے میرے رب تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ ایک نقطۂ معرفت اپنے کلام میں سے ایک حقیقت اور ہدایت کے کسی باب کو میرے لیے کھولا. تشکر، یہ تشکر کیا ہے؟ یعنی بندگی کا جو جذبہ ہے نا، یہ اہم ترین ہے. جہاں یہ چیز آ گئی، میں نے یہ سمجھ لیا، ختم، مشکل میں پڑ گیا انسان. یہی تصرف شیطانی ہے. یعنی کہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ آپ نے اگر ایک اچھی نماز پڑھی جس میں ادھر ادھر کے خیالات کم آئے، تو یہ خیال آ جائے کہ میں نے اچھی نماز پڑھی. سمجھ رہے ہیں؟ میں بہت باریک بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اگر مثال کے طور پر ایک حدیث کے معنی سمجھ لیے، قرآن کی ایک آیت آپ پہ کھل گئی، آپ کہیں وہ دیکھو قرآن مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، ختم. جیسے ہی ایسی کوئی کیفیت حاصل ہو، انسان فوراً سجدہ شکر بجا لائے کہ اے میرے رب تیرا شکر کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا. میری یہ استطاعت نہیں تھی، میرا یہ استحقاق نہیں تھا، میرا یہ رائٹ نہیں تھا، لیکن تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ حقیقت کا ایک نقطہ میرے سامنے کھول دیا. یہ پہلی چیز ہے کہ جو جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. جس وقت آپ محسوس کریں کہ آپ نے روزہ کامیابی کے ساتھ رکھا، سب سے پہلے کیا کام کرنا چاہیے؟ سجدہ شکر بجا لانا چاہیے. یعنی کہ میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے نماز پڑھ لی، میں نے قرآن سیکھ لیا، یہ تصرف شیطان ہے، ٹھیک ہے. اور جہاں اس قسم کی چیز آ گئی، وہاں رفتہ رفتہ پھر آپ پڑھتے جائیے، سیکھتے جائیے، کچھ بھی کرتے جائیے، اٹ ول انکریز دا ڈارکنیس ان آور سولز اینڈ دا لائٹ ول نیور کم، ٹھیک ہے. تو اسی لیے بہت سارے ایسے ارباب معرفت ہیں کہ جنہیں بہت ساری عرفانی اصطلاحات پتہ ہوتی ہیں، وہ بڑی خوبصورت تقریریں کر سکتے ہیں لیکن دل تاریک ہوتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے ارباب سلوک و ریاضت ہیں کہ جو بہت ساری عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے اعمال انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ان میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہوتی، ان میں کوئی بلندی نہیں آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے. اور پھر جی،
چیز کی اگر ایک نشانی کہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں پانچ وقت کی نماز میں مزہ لا رہا ہوں اور اس کے آگے کچھ اور ایکسٹرا عمل کر نہیں پا رہا ہوں.
کوئی بات نہیں, اس کا وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ جتنی بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس کا اوور آل امپیکٹ آپ کے اوپر کیا ہے, یعنی اس کا جو نیٹ ریزلٹ ہے کیا وہ یہ نکل رہا ہے کہ میں نے نماز پڑھی, میں نے عبادت کی, یا اس کا نیٹ امپیکٹ یہ ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہو کہ جتنا کچھ مجھے حاصل ہوا اے میرے رب تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس لائق سمجھا کہ ان نعمتوں کے دروازے میرے اوپر کھول دیے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, یعنی اس میں وہ تو ہے ہی اپنی جگہ, لیکن یہ جس چیز پر زور دے رہے ہیں نا کہ تصرفات شیطانی یہ ہیں کہ انسان کے نیک عمل میں, اب وہ والی بات جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ کیسے داخل ہوتا ہے شیطان عبادات میں, یہ ہے اس طریقے سے داخل ہوتا ہے کہ ہم اچھے کام اپنے طور سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان اچھے کاموں کا ہیرو وہ ہمیں بنا دیتا ہے. کسے نہیں پسند, مطلب ہمارے گلے میں لا کے ہار ڈال دیا جائے ہمیں نہیں پسند ہوگا, اچھا نہیں لگے گا, یہ دقت ہے. یعنی جو ابلیس کا وسوسہ اور جو شیطانی تصرف ہے وہ یہ, واہ تم نے کیا نماز پڑھی, واہ آپ نے کیا زبردست تقریر کی, اور اس پر سے دس مصیبت اور کہ دس آدمی اور آ گیا سامنے, جناب آپ نے کیا کیا بہترین تقریر کی, وہ اور ہی چوپٹ ہو گیا سارا کام. یہ تصرفات شیطانی ہیں, اور اس میں جیسے مجھے خود آغا خمینی کا وہ یاد آتا ہے, پہلے کافی چیزیں ایسی تھیں کہ آپ لوگوں نے شاید وہ نہیں دیکھا ہوگا, وہ ایک ترانہ ہے جو ایرانین ایئر فورس نے ان کے سامنے آ کے وہ ترانہ باقاعدہ گایا تھا, اور اس ترانے کے الفاظ ایسے تھے کہ امام اے بلند آیت آسمانی, امام یعنی ان کو مخاطب کر کے کہ جو ایک بلند آیت آسمانی ہیں اور آپ نائب بادشاہ زمانی, اور اس طریقے سے جملے. اس میں جو سب سے خاص بات ہے نا, جو سب سے خاص بات ہے وہ آغا خمینی کے چہرے پر نظر کرنا ہے کہ ایک شخص جس کے آگے ملک کی جو ایئر فورس ہے فوج ہے اس کا بینڈ کھڑا ہو کے اور اس قسم کے قصیدے پڑھ رہا ہے اس کے سامنے, ایک ذرہ برابر تاثر نہیں ہے. یعنی کہ میں نے بہت دفعہ اس کو ریپیٹ کر کے دیکھا اور میں صرف چہرے کو دیکھتا رہا کہ جب اس قسم کی بات ہو تو انسان پر کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے کہ بھئی دل خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو اب یہ پوری مملکت میرے گن گا رہی ہے, یہ سب لوگ میں ایک ذر جو ختم کیا اٹھے چلے گئے, اور صرف کس لیے, یعنی کہ انہوں نے اس چیز کا بھی کہ بھئی لوگ اسی طریقے سے بات کرتے ہیں, لوگوں کا معیار یہ, ان کو روکنا اچھا نہیں ہے, ورنہ اگر ان کو اس طریقے کی چیزوں میں روک دیا گیا تو لوگوں میں پرابلم کریٹ ہو جائے گی, تو آہستہ 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 اوپر آنے دو. لیکن خود اصلاً ذرہ برابر کوئی اثر نہیں ہے اس بات کا کہ میرے لیے یہ جملے بول رہے ہیں وہ جملے بول رہے ہیں وہ جملے بول رہے ہیں. تو اصل چیز یہ, یعنی تصرفات شیطانی کیا ہیں, کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں, جب ہم اپنے لیے روحانی غذا فراہم کرتے ہیں, اس میں سے بندگی کو باہر نکال لینا اور انسانی تعریف اور خودبینی اور خود پرستی والے اثرات کو اس کے اندر ڈال لینا. اسی طریقے سے وہ لوگ جو آگے چل کے مثال دیتے ہیں, فقہا ہیں, حوزے میں علم حاصل کر لیں, آیت اللہ بن گئے. اب یہ عجیب مصیبت ہے یہ آیت اللہ ہونا, صحیح بات ہے, یہ عجیب وبال ہے خود اس شخص کے لیے کہ اب جو ہے اب دماغ میں خیال آ رہا ہے کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان میرے مقلدین ہیں, میرا توزیع المسائل دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے, فلاں فلاں فلاں, کس کس رستے سے شیطان نہیں آتا ہوگا ان کے پاس کہ یہ فقہا ہے. تیسرا گروہ جو ہے وہی کہ جو طالب علم ہیں علوم نقلیہ اور شرعیہ کے, ان کے ساتھ یہ مصائب ہیں، فقہا کے ساتھ یہ مصائب ہیں، صحیح؟ تو لیکن میں نے اسی لیے، میں نے اسی لیے آپ کو ابھی وہ سنایا نا، میں نے آپ مینی والی بات اسی لیے تو سنائی، اسی لیے تو وہ واقعہ سنایا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ عوام کا معیار یہ ہے، عوام اسی معیار پہ رہیں گے اور وہ اسی معیار پہ بات کریں گے، لیکن اس کا اثر مجھ پہ نہیں پڑنا چاہیے. اگر میں بھی اس اسٹریم میں آ گیا کہ میں بھی سوچنے لگا وارے میں، جیسے ہے نا کہ آپ کے فسانے آزاد میں یہ جملہ اکثر وارے میں کہ کیا کہنے میرے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہو جائے کہ اس میں، یعنی کہ جو ابھی کمال کی منزل تک نہیں پہنچے ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ اس طریقے سے اس چیز کو، اور یہ ایسے ایسے رستوں سے کریپ ان کر جاتی ہے چیز، اور ہر جگہ، یعنی کہ یہ تھوڑی یہ خالی ہے بڑے لوگوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. کیا ہے مسائل
یہ نان ریلیجیس چیزوں میں بھی ویلڈ ہے
ہر جگہ، یعنی کہ
آفس میں اگر عرفان بھائی نے بہت اچھا پروجیکٹ کیا سب واہ واہ کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ تشکر اللہ کا کرے،
بالکل ہر جگہ ظاہر ہے، کیونکہ یہ کیفیت انسان میں جب پیدا ہوگی وہی تصرفات شیطانی ہیں. اور اس سے ہوتا کیا ہے، یعنی اس کا مسئلہ کیا ہے کہ انسان اپنے تئیں سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت آگے جا رہا ہوں، میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں، میں بڑی عبادتیں کر رہا ہوں، اور نتیجہ نگیٹو میں نکل رہا ہے. یعنی کہ جو چیز، جیسے اسی میں ایک جملہ یہاں پہ بیان فرماتے ہیں کہ جو چیز اسٹرانگ ہو رہی ہے وہ جنبہ شیطانی ہے، یعنی شیطانی ڈائمنشن اسٹرانگ ہو رہی ہے نہ کہ خدائی ڈائمنشن. تو جب یہ ظاہری آنکھ بند ہو جائے گی اور آخرت والی آنکھ کھل جائے گی تو انسان اپنے نفس کو شیطان کی شکل میں دیکھے گا، کیونکہ اس نے اتنے عرصے تک جس چیز کو اسٹرانگ کیا ہے وہ نورانیت نہیں ہے، وہ شیطانات ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات، یعنی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ کہ اس حقیقت کو مد نظر رکھنا، یعنی خدائی حقیقت کو مد نظر رکھنا، اور جتنا جتنا ہم اس سے ڈیویٹ کریں گے، اس سے منہ موڑیں گے، اور جو جس ٹریپ میں انسان سب سے زیادہ جلدی پھنستا ہے وہ اپنی خود پسندی کا ٹریپ ہے نا، یعنی کہ کوئی بھی ہے کہ میری تعریف کرے گا میں خوشی ہوں گا اس سے، مطلب سیدھی سادھی سی بات ہے کہ میں اس کو پسند کروں گا، بلکہ دل چاہے گا اور بولیں چپ کیوں ہو گئے.
شیطانی اثر کو دور کرنے کے لیے بندگی جو ہے وہ ایک ہتھیار ہے،
بندگی ہی ہے،
اس کے علاوہ
بندگی ہی ہے. دیکھیں بندگی، اور جیسے میں نے بندگی کے بارے میں کہا نا، ایک چیز آپ کو بتائی، تشکر. یعنی کہ جو بھی اچھا کام انسان سے سرزد ہو اسے اپنی طرف ایٹریبیوٹ کرنے کے بجائے خدا کی نعمت اور رحمت کے طور پہ دیکھے اور اس کا شکر ادا کرے. کہ جیسے امام سجاد علیہ السلام کی جو سنت ہے کہ معمولی سے معمولی ترین نعمت کو دیکھ کر بھی سجدہ شکر کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور قرآن کریم میں بھی اگر آپ انبیاء علیہ السلام کے جملے اور ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو کہیں بھی یہ جملہ نہیں ملتا کہ میں نے یہ کر دیا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں نے دریا میں 12 رستے بنا دیے، حالانکہ ان کے عصا مارنے سے ہی بنے تھے. یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے آگ ٹھنڈی کر دی. تو بنیادی طور سے یہ سیرت انبیاء علیہ السلام، اور سیرت انبیاء یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہے ان میں سے کسی بھی خوبی کو اپنے آپ سے ایٹریبیوٹ نہیں کرتے وہ. کیوں؟ اب اس کی گہری وجہ کیا ہے؟ اس کی گہری وجہ یہ ہے کہ ان کی بصیرت دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جو کچھ میرے اندر نمودار ہو رہا ہے یہ درحقیقت خدا کی صفت اور فعل کے ذریعے سے ہو رہا ہے. یہ گہری وجہ ہے, یعنی یہ حقیقی معرفت ہے. حقیقی معرفت یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کیا, حقیقی معرفت یہ ہے کہ خدا کا دست قدرت کس طریقے سے مجھ میں ایکٹیویٹ ہوا کہ مجھ سے یہ عمل صادر ہوا. یہ حقیقی معرفت ہے. اور پھر وہ اس چیز کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے میرے نفس کو اس قابل سمجھا کہ اس کے ذریعے سے اس کام کو انجام دیا. یہ تشکر ہے, یہ حقیقی معرفت ہے. ٹھیک ہے, تو آج کی حد تک ہم نے اخلاص, اور اخلاص کا یہ ڈائمنشن مجھے بہت اچھا لگا کہ ہم کہتے ہیں نا اخلاص کا مطلب گناہوں سے پاک کرنا, فلاں سے پاک کرنا. انہوں نے ایک اصل جڑ بتا دی ہے, اخلاص کا مطلب شیطانی تصرفات سے پاک کرنا, عبادت میں شیطان شریک کار نہ بنے.
تو جو
سورہ اخلاص اس وجہ سے ہے کہ اس میں خالص توحید بیان کی گئی ہے. سورہ اخلاص کا نام اخلاص اس وجہ سے ہے کہ اس میں توحید خالص ہے.
یہ وہی چہل حدیث والا ٹاپک آ گیا نا, خود پسندی ہے, خود پسندی کے بعد تکبر آتا ہے.
جی جی, تو وہ بیماریاں نفس کی لوٹ پھر کے یہیں پر ہی آتی ہیں.
ابھی آپ نے دو گروہ بیان کیے ہیں,
دو جی, یعنی کہ جیسے علماء فقہا چار بیان کرتے ہیں کہ علماء اور فقہا اور اخلاقیات والے لوگ, ارباب سلوک, ارباب معرفت.